آج کے مہمان خصوصی جناب مولانا مفتی محبوب الہی صاحب خطیب و امام جامعہ مسجد بیت المکرم اور استاد جامعہ بیت المکرم شاخ دار العلوم کراچی کے ہمارے درمیان موجود ہیں. میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی ترین وقت میں سے وقت نکالا ہے اور آج ہمارے پروگرام کو زینت بخشی ہے. میں ان سے عرض کروں گا کہ آپ طلبہ سے خطاب فرمائیں. جناب مولانا مفتی محبوب الہی صاحب.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب محترم قاری واجد حسین صاحب اور معزز اساتذہ کرام, اسی طرح سے جو یہاں طلباء اور طالبات ہیں ان سب سے بھی میں مخاطب ہوں اور سچی بات ہے آپ کے درمیان اپنے آپ کو میں پا کر بے حد مسرور ہوں, خوشی محسوس کر رہا ہوں, اس لیے کہ الحمدللہ میں ان لوگوں کے بیچ میں موجود ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ رضی حاضری کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے. ماشاءاللہ یہاں جو محنت ہو رہی ہے اس سے یہاں کے جو لوگ واقف ہیں وہ تو ہیں ہی, لیکن الحمدللہ یہاں کی محنت کے اثرات دور دور تک پہنچ رہے ہیں, معلوم ہوتے ہیں تو دل میں خوش ہوتا ہے بہت. اللہ تعالیٰ منتظمین کو خوب خوب دنیا اور آخرت کی ترقیاں عطا فرمائیں. اسی طرح سے جو اساتذہ کرام, جو معلمین معلمات اس خدمت قرآنی میں مشغول ہیں, کیونکہ ان کا برابر کا حصہ ہے, اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرمائیں. بلا شبہ آپ سب حضرات ملتے ہیں اور مل کر کام کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے. قرآن مجید میں خاص طور پر تین طرفہ محنت ضروری ہے, والدین بھی محنت کریں, اساتذہ بھی محنت کریں, طلبا بھی محنت کریں. جب تو تینوں طرف سے محنت مکمل ہوگی تو پھر نتیجہ خراب آ نہیں سکتا, لیکن اگر کسی ایک جانب سے بھی محنت میں کمی ہوگی تو ہم نتیجہ بہتر نہیں لا سکتے. اس لیے سبھی لوگ مبارکباد کے لائق ہیں, والدین بھی اساتذہ کرام بھی اور طلبا اور طالبات بھی جو محنت کرتے ہیں اور نتائج بہتر برآمد ہوتے ہیں. یہاں میں آج آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ جس کام میں مشغول ہیں, یعنی قرآن مجید پڑھنے پڑھانے میں, دنیا کا سب سے بہترین کام اس کو قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کوئی آدمی اگر کسی کام کو بہتر قرار دے دے, دنیا کی کوئی منصب پر کوئی شخص اگر ہو اور کہہ دے کہ بھئی یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اس میں شک ہو سکتا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو بہترین قرار دیا ہو وہ شک کو شبہ سے بالا کر دے. اب آپ دیکھیے کہ آپ میں کتنی خیریں جمع ہو گئی. حدیث میں آتا ہے خیر الکتاب کتاب اللہ, سب سے بہترین کتاب جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. اسی طرح فرمایا اصدق الحدیث کتاب اللہ, کہ سب سے سچی کتاب اللہ کی کتاب.
اور پھر ہمیں نبی بھی جو عطا فرمائے ہیں
تو ان کے بارے میں بھی
فرمایا خیر الحدی الحدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
یعنی سراپا خیر،
سب سے بہترین تحفہ، سب سے بہترین ہدیہ
اللہ رب العزت نے جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا. اب دیکھیے جب بنیادوں میں خیر ہوتی ہے
تو یہ خیر پھر اوپر تک جاتی ہے،
تو جب کتاب بھی خیر
اور کتاب جن پر نازل ہوئی وہ بھی خیر،
تو یوں کہہ لیجئے کہ بنیادوں میں خیر ہے.
جب بنیادوں میں خیر ہوگی
تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے فضل و کرم سے ان بنیادوں کی خیر میں امت کو بھی شامل فرمایا اور کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت ہو تم دوسری امتوں کے مقابلے میں.
اور جب بہترین امت ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے لوگ ان میں سب سے بہتر ترین ہیں،
اس لیے فرمایا کہ خیر القرون قرنی
ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم،
یعنی سب سے بہترین طبقہ، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. تو وہ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خیر کو عہد صحابہ کے ساتھ خاص فرما دیا کہ امت میں سے سب سے بہترین لوگ خصوصیت کے ساتھ
وہ صحابہ کرام ہیں،
اور پھر صحابہ کرام میں بھی اعزازی طور پر ان لوگوں کو خیر سے متصف فرمایا کہ جو قرآن مجید کا شرف رکھتے ہیں.
چنانچہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اب اندازہ لگائیے کتنی خیریں جمع ہو گئی،
بنیادوں میں خیر،
امت میں خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خیر،
پھر
صحابہ کرام کے بارے میں خیر.
اور صحابہ کرام کا عہد آپ جانتے ہیں، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان.
اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نے عطا فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے.
یہ تعلق اس وقت ہوتا ہے
جب جانبین سے نسبت قائم ہو جائے،
اللہ بھی ان سے راضی اور وہ بھی اللہ سے راضی.
دنیا میں دیکھیے جب کسی کی منگنی ہوتی ہے، پیغام نکاح جاتا ہے اور دوسری جانب سے اس کو قبول کر لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ صاحب نسبت پہ ہو گئی. تو نسبت صوفیہ کی بھی ایک خاص اصطلاح ہے کہ اس کو خاص نسبت حاصل ہے.
یہ اس وقت ہوتا ہے جب جانبین سے رضا کا اظہار ہو،
یعنی اللہ کی طرف سے بھی اور بندوں کی طرف سے بھی، کہ بندے اللہ کے ہر فعل پر راضی اور اللہ بھی ان کے ہر فعل سے راضی،
تو تب ہوتا ہے کہ میں رضی اللہ عنہم ورضوان.
تو گویا اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو
رضا و رضوان کا
ابدی پیغام دے دیا کہ میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا قیامت تک.
اسی پتہ چلا کہ صحابہ اکرام میں اتنی خیر تھی
اور اللہ تعالیٰ ان سے اتنا راضی تھا، بغیر کسی تعین کے تمام صحابہ کرام اس سے مراد ہیں قیامت تک. اور پھر ان صحابہ کرام میں بھی خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو صحابہ کرام تو مخاطب تھے ہی، لیکن اس کے بعد قیامت تک آنے والے انسان اس حکم، اس خیر کے اندر داخل ہو جائیں گے جو بھی قرآن مجید پڑھیں گے اور پڑھائیں گے. تو میرا عزیز طلبا اور عزیز بھائیوں بہنوں، آپ جس شغف میں یہاں پر مشغول ہیں، رات دن قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، اپنے مخصوص بندوں میں شامل فرما لیا ہے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو وہی حفاظت کس طرح سے کی جائے گی؟ حفاظت اس طرح سے کی جائے گی کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ سینوں میں محفوظ فرما دیں گے. کتاب میں کوئی چیز موجود ہوتی ہے لکھی بھی، تو اس کو چوری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. کوئی کتاب چوری کر کے لے لیا تو علم ہی چلا جاتا ہے، لیکن جو چیز سینے میں محفوظ ہو اسے کوئی چور بھی نہیں چرا سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کو محفوظ کرنے کے لیے ذریعہ بنا دیا ہے آپ سب کو، جو پڑھانے والے ہیں چونکہ وہ بھی حفاظ کرام ہیں، پڑھنے والے بھی حفظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو اس اعتبار سے آپ سرکاری لوگ ہیں، اللہ رب العزت کے ان خاص لوگوں میں سے ہیں جو اللہ کے بندے کہلاتے ہیں اور اللہ نے جن کے سینوں کو قرآن مجید محفوظ رکھنے کا ذریعہ بنا دیا ہے. تو آپ سوچئے کہ کس قدر بلند کام یہاں انجام دیا جا رہا ہے، سینوں میں قرآن مجید محفوظ کیا جا رہا ہے، تو جو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ ہم اس کو نازل کرتے ہیں، ہم ہی نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو حفاظت کا ذریعہ کون ہوگا؟ آپ حضرات جو سینوں میں اس کو محفوظ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلد از جلد یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی دہراتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیجئے. کیوں؟ کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا ہے، سینے میں محفوظ ہم کریں گے آپ کے. ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ ہم نے اس کو جمع بھی سینے میں کرنا ہے آپ کے اور محفوظ بھی کرنا ہے. اور پھر ساتھ میں فرمایا کہ ثم ان علینا بیان، یہ ذمہ داری بھی ہماری ہے کہ اس کا جو بیان ہے وہ بھی ہم آپ سے کرائیں گے. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ قرآن مجید جو الفاظ اور معانی کے مجموعے کا نام ہے، یعنی الفاظ اور معانی دونوں محفوظ ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی حفاظت کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ فرما دیا ہے اور ذریعہ آپ ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حدیث بھی قیامت تک باقی رہے گی، اس لیے کہ جب قرآن مجید کا جمع کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اس کے بیان کا ذمہ بھی اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے. ثم ان علینا بیانا، ہماری ذمہ داری ہے اس کا بیان، اور بیان ہی اصل میں حدیث ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اصول بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس کا بیان، اس کی وضاحت، اس کی تفصیل جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، زبان اثر سے اللہ رب العزت نے کرائی ہے. تو میرے عزیز بھائیو، آپ لوگ بہت ہی خوش قسمت ہو، جتنی بھی اپنی خوش قسمتی پر ناز کرو کم ہے کہ اللہ نے تمہیں ذریعہ بنا دیا ہے قرآن مجید کی حفاظت کا. یہاں ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے، ہم اس کو معمولی عمل نہ سمجھیں، معمولی چیز نہ سمجھیں. میں نے اسی لیے یہ بات کہی ہے کہ سب سے قیمتی لوگ، سب سے بہترین لوگ اور اشراف لوگ اللہ کی نظر میں کون ہیں؟ جو قرآن مجید کو اٹھانے والے ہیں اپنے سینوں. تو آپ لوگوں کو اللہ نے ان میں سے چنا ہے، اس لیے اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں. ہم اثر متوجہ ہو کر اس میں مشغول ہوں، اپنے پورے اوقات کو اس میں لگاؤ. یہی وجہ ہے ہمارے اساتذہ کرام یہ فرماتے رہے، ہم نے سنا ان سے، کہ اللہ رب العزت جس طرح وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح سے قرآن مجید بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنے ساتھ کسی تعلیم کو برداشت نہیں کرتا. یعنی جب قرآن مجید حفظ ہو رہا ہو تو لوگ جو آج کل اسکول وغیرہ کا معاملہ چلاتے ہیں، تو سچی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا حق پھر ادا نہیں ہوتا. حق تبھی ادا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کی صرف تعلیم ہو، اور قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد پھر جس کا جی چاہے وہ جو تعلیم حاصل کرنا چاہے کرے، کوئی ممانعت نہیں. لیکن جب قرآن مجید پڑھ رہے ہوں تو پورا کا پورا اپنا زور، اپنی طاقت، اپنی ہمت وہ قرآن مجید کو حفظ کرنے پر صرف کرنی چاہیے. باقی سارے علوم اس کے غلام ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے. انشاءاللہ جب قرآن مجید حفظ ہو گیا تو باقی علوم خود بخود آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے. آپ جو علم حاصل کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ وہ علوم حاصل کرا دیں گے. دوسری بات یہ سمجھ لیجیے کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں زبان سے، ہمیں ابھی ان کے اندر وہ کیفیات اپنے اندر محسوس نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. لیکن جو لوگ عاملین قرآن ہیں، ایک تو ہیں عاملین قرآن، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عاملین قرآن ہیں، یعنی قرآن مجید کے حافظ بھی ہیں اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والے بھی ہیں، تو سچی بات یہ ہے کہ کیفیات تو ان پر طاری ہوتی ہیں. بہت سے ایسے نیک لوگ گزرے ہیں جو قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دولت عطا فرمائی تھی جن کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. حضرت مولانا اظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دار العلوم دیوبند کے اساتذہ میں سے ہیں، اور انہی کے خاندان اویسیہ کہلاتا ہے. اور خاندان اویسیہ کہتے ہیں اس خاندان کو کہ جس میں اللہ رب العزت مادر ذات ولی پیدا فرماتے رہتے ہیں. تو اس خاندان میں ایسے اولیاء پیدا ہوتے رہے جو مادر ذات ولی تھے. چنانچہ حضرت مولانا شاہ محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، یعنی حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسے شخص تھے کہ جن کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ صغیرہ گناہ کبھی کبھی خیال ان کے دل میں نہیں آیا ہوگا. عجیب بات، کبیرہ گناہ تو بہت بڑی بات ہے، صغیرہ گناہ کا خیال بھی فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں اور ان کے دماغ میں کبھی نہیں آیا ہوگا، ایسے آدمی تھے. اور ان کا شغف کیا تھا؟ قرآن مجید پڑھاتے تھے. اسی لیے میں نے ان کا ذکر بھی کیا اسی مناسبت سے. قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے، اور ایسا استغراق تھا اس قرآن مجید کو پڑھانے میں کہ یعنی ہمتن مشغول تھے، یہاں تک کہ ان کو اپنی اولادوں کے نام بھی یاد نہیں رہتے تھے. ان کے ایک داماد تھے، ان کا نام تھا اللہ بندہ. تو کبھی کبھی وہ آتے تھے ان کے پاس، وہ کہتے تھے السلام علیکم، حضرت وعلیکم السلام فرما کے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کون؟ یہ کہتے کہ بھائی اللہ بندہ. کہتے بھائی اللہ بندہ تو ہم بھی ہیں، صحیح بتاؤ کون ہو؟ وہ دوبارہ کہتے کہ میں اللہ بندہ ہوں. تو پھر کہتے کہ بھائی اللہ بندہ تو میں بھی ہوں. تو پھر وہ کہتے حضرت میں آپ کا داماد اللہ بندہ ہوں. تو تب پہچانتے کہ اچھا بھائی. اور پھر اگر وہ چلے جاتے اور تھوڑی دیر کے بعد آتے تو پھر یہی سوال جواب ہوتے تھے. یہ استغراق تھا قرآن مجید کے پڑھانے میں، کہ وہ باقی سب چیزوں سے ان کا ذہن خالی. تو یہ معمولی بات نہیں ہے، ایسا استغراق اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے. آج یہ استغراق ہمیں نہیں ہے، اللہ کرے کہ ہمیں یہ استغراق پیدا ہو جائے اور ہم اس دولت کو معمولی دولت نہ سمجھے. میں نے ایک حدیث میں پڑھا جس کا حاصل اور خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے قلب میں، جس شخص کے سینے میں اللہ نے قرآن مجید کو محفوظ کیا ہو اور پھر وہ دوسری دولت کے پیچھے بھاگے تو وہ اپنی اس دولت کی اس نے قدر نہیں. تو یہ ایسی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دیتے ہیں اس پر فتوحات کے زمانے خود کھلتے ہیں، غیب سے اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. جب اللہ غیروں کو دیکھ رہا ہے تو اپنوں کو نہیں دیکھ، جو اس کے خاص بندے ہیں، جو قرآن مجید کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اللہ انہیں کیسے بھول سکتا ہے؟ لیکن بس اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہو، یقین ہو. اور یہی شاہ صاحب جن کا میں نے بھی ذکر کیا، یعنی ایسے عجیب مسلمان ہوتے تھے اس زمانے کے کہ کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتے تھے. اگر کسی نے کہہ دیا کہ حضرت یہ بات ہے تو بس کہتے تھے ہاں یہی بات ہوگی، اور کہتے تھے مسلمان کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. یعنی ان کا عقیدہ تھا یہ کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. ان کے بارے میں آتا کہ یہ چونکہ اس زمانے میں گھڑیال اور گھڑیاں وغیرہ موجود نہیں تھی، اگر تھی بھی تو اتنی عام نہیں تھی، تو ایک چیز رکھ دیا کرتے تھے کوئی تپاہی وغیرہ کہیں پر رکھ دی کہ جب دھوپ یہاں پر آئے گی تو چھٹی ہو جائے گی. اب بچے ہمیشہ کے صدا کے چالاک، تو ہمیشہ وہ تپاہی کو آگے پیچھے کر دیا کرتے اور جلدی چھٹی دھوپ وہاں جب تپاہی تک دھوپ پہنچ جاتی تو شور مچاتے تھے کہ قاری صاحب جو چھٹی کا وقت ہو گیا، دھوپ جو ہے تپاہی پہ پہنچ گئی. اور قاری صاحب ایسے کہ فون کر اچھا بھائی بچے چھٹی کر لو. اور بعد میں جو ہے لوگوں کو ان کی شرارت کا پتہ چلا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ بچے تو شرارت کرتے ہیں. کہا کہ نہیں، جو مسلمان بچہ جھوٹ نہیں بول سکتا. دیکھو کیسی عجیب بات، کہا کہ مسلمان بچہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اس لیے بچے جو کہتے ہیں وہ صحیح. ایک دفعہ ایک صاحب ان کے پاس آئے، آنکھوں میں تکلیف تھی، تو انہوں نے کہہ دیا کہ قاری صاحب اس بیماری میں تو ہم نے سنا ہے آنکھیں جاتی رہتی ہیں، آدمی نابینا ہو جاتا ہے. کہا کہ اچھا. بس اس کے بعد سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے، اور کوئی بھی آتا تھا کہتے تھے کہ بھائی فلاں صاحب آئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نابینا ہو جاتا ہے آدمی، تو مجھے تو یہ بیماری ہے لہذا میں تو نابینا ہو گیا. بھائی وہ کہتے کہ حضرت آپ آنکھیں کھولیے، نابینا تو چیز نہیں کہ انہوں نے کہا اس لیے نابینا ہو گیا. حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا تو وہ بس بے چین ہو گئے اور سمجھ گئے کہ بھائی یہ آدمی ایسے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب فلاں شخص نے یہ بات کہہ دی، کسی مسلمان نے کہہ دی، تو اس کے بارے میں یہ گمان ہی نہیں رکھ سکتے کہ وہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. حالانکہ جھوٹ وہ نہیں انہوں نے نہیں بولا، انہوں نے کہا تھا کہ ایسا ہوتا ہے، یہ نہیں کہا تھا کہ ہو گیا، لیکن حضرت کا گمان ایسا تھا کہ آنکھ بند کر کے کمرے بیٹھ گئے اور بس کہا کہ بھائی میں نابینا ہو گیا. چنانچہ مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ حضرت کیا بات ہے؟ تو کہا کہ بھائی فلاں صاحب آئے تھے، بھائی میری تو بینائی جاتی رہی، دعا کرو اللہ سے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. تو انہوں نے فرمایا کہ اب انہوں نے اس کو نکال، اس گمان سے نکالنے کے لیے تدبیر اختیار کی اور فرمایا کہ حضرت مجھے کیسا دم کرنا آتا ہے کہ اگر میں وہ پانی پر دم کر کے آپ کو دے دوں، آپ کے چھینٹے مار دوں تو بینائی آ جاتی ہے واپس. کہا کہ اچھا بھائی تو بہت اچھی بات ہے، ایسا کر لو پھر. چنانچہ انہوں نے پانی پر دم کیا، آنکھوں پر چھینٹے مارے اور کہا کہ حضرت آنکھیں کھولیے. اب آنکھ کھولی، کہا کہ بھائی ماشاء اللہ بینائی آ گئی واپس. ایسے سیدھے سادے بزرگ تھے، لیکن ان کو دیکھیے اعتماد کس درجے کا تھا مسلمان پر کہ کسی نے کہا ہے تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. لیکن ایک لطیفہ یہ ہوا کہ دوسرے دن مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسجد کے آگے نابینا ہو کے جمگھٹا لگ گیا، بہت سارے نابینا آ گئے کہ بھائی ہمیں بھی دم کر کے دے پانی پر تاکہ ہماری آنکھیں بھی بینائی بحال ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا کہ بھائی یہ تو میں نے تدبیر اختیار کی تھی، مجھے کوئی ایسا دم نہیں آتا. تو بہرحال یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ جو اللہ کے نیک بندے قرآن مجید پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہے ان کے واقعات بڑے عجیب و غریب آتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید میں انہمام رکھیں, پڑھنے والا یہ سمجھے کہ میں دنیا کی سب سے قیمتی ترین کتاب, اور اس میں کوئی شک نہیں, اللہ رب العزت کے کلام کو فوقیت حاصل ہے تمام کلاموں پر. اگر آج کوئی ایس پی ڈی ایس پی کا کوئی پیغام آ جاتا ہے, کوئی خط آ جاتا ہے, تو اس پر سر آنکھوں پر آدمی رکھتا ہے کہ صاحب ایس پی صاحب کا پیغام آ گیا اور خط آ گیا میرے نام, اور دس مرتبہ آدمی دس آدمیوں کو دکھاتا ہے, تو آپ کے پاس تو اللہ کا کلام ہے بھائی. اور یہ کلام عجیب ہے, جیسا کہ میں نے کہا نا کہ ان کی کیفیات کا ہمیں پتہ چلے گا آخرت میں. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر بچھایا جائے گا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوں گے. آپ سے پوچھا جائے گا کہ قرآن مجید ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تھا, وہ کیا کیا؟ تو کہا جائے گا کہ امت محمدیہ تک پہنچا دیا. تو کہا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرمائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائیں گے, اور جب تلاوت فرمائیں گے تو الفاظ میں جو کیفیات ہیں وہ بالکل سامنے ظاہر ہو جائیں گی. اس وقت پھر یعنی صحابہ کرام بھی حیران ہو جائیں گے اور دیگر بھی حیران ہو جائیں گے کہ ہم نے تو کبھی ایسا قرآن مجید ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تو جنت ہے خود. یعنی کسی الفاظ کسی لفظ سے قرآن مجید کے باغ بن جائے گا, کسی لفظ سے نہریں جاری ہو جائیں گی, کسی لفظ سے محلات تعمیر ہو جائیں گے. تو بزرگان دین فرمایا کرتے ہیں کہ حفاظ کے دل میں جنت, وہ جنت ادھر ادھر کہاں ڈھونڈتے ہو تم, ہمارے دلوں میں جنت ہے الحمدللہ. حفاظ کرام کے دلوں میں جنت ہے, لیکن ابھی اس جنت کا ہمیں پتہ نہیں ہے. حضرت قاضی طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی, بعض پیکٹ گولیاں اس قسم کی آتی ہیں کہ جن میں مسالہ پانی لگنے کی دیر ہوتی ہے کہ اچانک وہ پھٹ جاتی ہیں, اور پھٹنے کے بعد کوئی گھوڑے کی شکل اختیار کر لیتی. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں آتش بازی جب ہوتی ہے تو اس آتش بازی میں مختلف جو ہے وہ چیزیں سامنے نظر آتی ہیں, منظر نظر آتے ہیں. کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھئی کوئی فوارا جاری ہے, کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی سوار اس پر بیٹھا ہوا گھوڑا ہے اور اس پر کوئی سوار بیٹھا ہوا. اسی طریقے سے فرمائے کہ یہ قرآن مجید کے الفاظ بھی اپنے اندر عجیب تاثیر رکھتے ہیں. آخرت کا پانی جب انہیں لگے گا تو پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ ہو کسی لفظ سے تو کوئی حور جنت کی نکل کر باہر آ گئی, اور کسی لفظ سے جو ہے وہ باغ تیار ہو گیا, اور کسی لفظ سے نہریں جاری ہو گئی, اور کسی لفظ سے کوئی اور کیفیت طاری ہو جائے گی. اس وقت پھر ہم حیران ہوں گے اور باقی امت حسرت کریں گی کہ امت محمد یہ کوئی کتاب دی گئی, کاش کہ ہمیں بھی یہ کتاب دی جاتی. تو بھائی بعد میں قدر کرنے کے بجائے آج قدر کر لو انشاءاللہ. آج اگر ہم اس کی قدر کریں گے, پڑھنے والے بھی قدر کریں, پڑھانے والے بھی قدر کریں, کیونکہ یہ نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے. اس عادت بزور بازو میں تانا بخش خدا بخشندہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عادت عطا فرمائی ہے, ورنہ دنیا کے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سہایتا نہیں فرماتے تو باوجود پڑھنے پڑھانے کے وہ ادھر ادھر پھرتے پھراتے رہتے ہیں. لیکن جس شخص نے اس کام کو کام سمجھ لیا اور وہ سمجھا کہ قرآن مجید واقعی پڑھنے پڑھانے کا کام ہے, اور دل و جان سے اپنے آپ کو اس میں اس نے ہمتن متوجہ کر دیا, تو یقیناً وہ ایک وقت دیکھے گا کہ پھر کس طرح سے اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں اور انوار و برکات اسے حاصل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی قدر جانے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہاں پر جو کام ہو رہا ہے اس کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اس لیے کہ مدارس دینیہ تو بہت سارے کھلے ہوئے ہیں, لیکن بہت سارے مدارس ہونے کے باوجود معیاری کام بہت کم جگہوں پر. تو الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اساتذہ کرام بھی پوری محنت و جانفشانی کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ناظم صاحب بھی آپ کو ایسے عطا فرمائے ہیں کہ جو ہم اتن متوجہ ہیں. اسی طریقے سے خواتین میں جو ناظمہ صاحبہ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, یعنی اس محلے والوں پر خاص طور پر, کہ وہ بھی ہم اتن متوجہ ہیں, اور الحمدللہ ان کی تعلیم کا اور ان کی محنتوں کا جو ثمرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے آتا رہتا ہے. تو اصل تو یہ کہ انشاءاللہ اصل جگہ تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے, دنیا میں کوئی بھی جگہ ہمیں دے ہی نہیں سکتا, نہ ہم اس کے طلب ہمیں طلبگار ہونا چاہیے, لیکن بہرحال حقیقی بدلہ اور جزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہاں انشاءاللہ ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ پورا پورا کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں اور صحیح معنی میں اس کام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. یہ بچے جو ہمارے پاس امانت ہیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کی بھی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمارے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب جاؤں گا رکھا تمہیں عالیہ ایک عجیب بات ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھو جو تمہارے سامنے موجود ہیں تو ان کے سامنے ہونے پر بھی شکر ادا کرو, اگر سامنے والے موجود نہ ہوں تو بیان کس کے سامنے کرو گے. اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ جو سامنے آتے ہیں وہ ان کو نام دیتے ہیں کہ عاشقاں, گروہ عاشقاں, یعنی ہمارے حضرت کی خدمت میں جو لوگ آتے ہیں تو حضرت اس کو نام دیتے ہیں گروہ عاشقاں, عاشقوں کا گروہ ہے. تو اگر عاشقوں کا گروہ سامنے نہیں ہوگا تو آدمی عشق کی باتیں کرے گا کس سے بھائی؟ اسی طریقے سے اگر طلبا ہمارے سامنے نہیں ہوں گے ہم پڑھائیں گے کس کو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے تو اساتذہ اکرام کو بھی انتظامیہ کو بھی اس نعمت کی بھی قدر کرنی چاہیے. اسی طرح طلبا کو قدر کرنی چاہیے کہ اساتذہ اکرام جو ہے وہ اپنا خون جو ہے وہ ہمیں پلاتے ہیں. استاد کی محنت معمولی نہیں ہوتی, اگر کسی شخص کو جو ہے وہ استاد کی جگہ پر بٹھا دیا جائے اور کہا جائے کہ اب تم پڑھاؤ ان بچوں کو تو معمولی بات نہیں ہے. جو تعلیم دے رہے ہیں, تدریس کر رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, وہ اپنے خون دل سے اس تعلیم کو, اس کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں. تو اس لیے دونوں طرف سے جذبہ ہو, اساتذہ کا بھی جذبہ ہو کہ یہ ہمارے بچے ہیں, ہم ان کی محنت ان کو محنت سے پڑھائیں اور پوری پوری کوشش کریں, ان کا وقت ضائع نہ ہو, ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم اتن مشغول رہیں, سو مرتبہ بھی اگر پوچھنے آئے تو ہمارے ماتھے پر شکن نہ پڑے اور ان کو بتائیں کہ ہاں بھائی یہ ہے. تو الفاظ بھی درست ہوں, معنی بھی درست ہوں, انشاءاللہ معنی کا معاملہ تو بعد میں آئے گا, لیکن یہاں جو چونکہ الفاظ کی تربیت دی جاتی ہے اور ان کی صحیح صحت صحیح کرایا جاتا ہے, ان کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اساتذہ کو اپنا محسن سمجھیں اور اسی طریقے سے اساتذہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے. جانبین سے جب نعمت سمجھا جاتا ہے ایک دوسرے کو تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا دونوں کو حاصل ہوتی, لیکن اگر جانبین سے ایسا معاملہ نہ ہو بھائی تو پھر بے قدری والی بات ہوگی, اور جب بے قدری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں. اس لیے اپنی اوقات کی بھی قدر کیجیے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہاں پر وقت دیا ہے لگانے کے لیے اپنے ان اوقات کو امانت سمجھ کر انجام دیں اور اپنے بزرگان دین اور اسلاف کے اس نقش قدم پر چلیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے, میں سب سے زیادہ کمزور ہوں اور یہ بات عرض کرنے کا مقصد آپ کو کہنا نہیں, اصل اپنے آپ کو سنانا مقصد ہے. حضرت خان بھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے اندر کوئی کوتاہی پاتا ہوں تو اس کو میں مجمع میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ مجمع کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس میری کوتاہی کو بھی دور فرما دیں. اس لیے آپ حضرات سے کہنے کا مقصد صرف یہ آپ کو سنانا نہیں ہے, اصل میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں کہ اپنے اوقات کی ہم قدر و قیمت کو پہچانیں. جو اوقات مدارس کے طے ہیں اس کام کو ہم, اس وقت کو پورا پورا صحیح معنی میں قرآن مجید پڑھانے میں صرف کریں اور یقیناً یہ وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے ذخیرہ ہو رہا ہے. دیکھیے ایک حدیث آتی ہے نا, ہم سب پڑھتے بھی ہیں سنتے سناتے بھی ہیں, کہ قرآن مجید پڑھنے والے کی مثال ہر لن مرتحلن کی آتی ہے کہ قرآن مجید ختم ہوتا ہے پھر شروع کر دیتے ہیں, پھر ختم ہوتا ہے پھر شروع کر دیتے ہیں, اور اس کا جو نظر آنے والی کیفیت جو ہے وہ تراویح میں خاص طور پر ہمیں نظر آتی ہے. جب تراویح میں قرآن مجید ختم ہوتا ہے تکمیل کو پہنچتا ہے تو حافظ سورہ ناس پڑھنے کے بعد پھر اگلی قرآن مجید پھر شروع کر دیتا ہے, یعنی الف لام میم سے مخلصون تک بھی ختم کرتا ہے. تو بزرگان دین نے اس کی حکمت یہی بتلائی ہے کہ قرآن مجید ختم کرنے کی چیز نہیں ہے بلکہ اپنی زندگیاں اس میں ختم ہو جائیں, یہ ہے اصل حقیقت اس کی, کہ ہماری زندگیاں قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے ختم ہو جائیں. قرآن مجید کبھی ختم نہیں ہوتا, ایک دفعہ ختم ہو جائے اگلا مرحلہ, پھر ختم ہو جائے پھر دوسرا پر. قرآن مجید کو اسی لیے پڑھتے ہی اگلا قرآن مجید فوراً شروع کر دینا چاہیے اگلا دور. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے میرے عزیز بھائی اور طلبا اور عزیز اساتذہ کرام, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے اور جو باتیں یہاں پر کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہاں ایک بات آخر میں عرض کر دوں, میرے ذہن میں بھی خیال آیا, چونکہ تقریر ہے آپ حضرات کو جو امتحانات دیے ہیں اور اس میں جو اوپر دو سوئم آئے ہیں تو غالباً ان کو انعامات دیے جائیں گے, تو جو لوگ جو طلبا اول دوم سوم آئے ہیں ان کو تو میں مبارکباد دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کا مزید اکرام فرمائے اور زیادہ محنت کریں تاکہ آپ مزید جو ہے وہ ہمیشہ اول دوم سوم آتے رہیں اور ہمیشہ اساتذہ اکرام کی نظروں میں رہیں. جو طلبا محنت سے پڑھتے ہیں پھر اول دوم آتے ہیں تو صرف یہی نہیں ہے کہ ان کا اکرام ہوا بلکہ اساتذہ کرام کا بھی اکرام ہوتا ہے کہ اساتذہ کرام کی محنت کی وجہ سے آپ جو ہے اس مقام پر فائز ہوئے. اس لیے وہ جو نیک نامی ہوتی ہے جہاں آپ کی ہوتی ہے وہاں اساتذہ کرام کی بھی نیک نامی ہوتی ہے. لیکن جو طلبا اسے یہ پتا چلا کہ جو اول دوم سوم آتے ہیں وہ اساتذہ کرام کی نیک نامی کا بھی سبب بنتے ہیں. دیکھو بھائی اگر تمہارے ماں باپ کا نام روشن ہو تو تمہیں بھی خوشی ہوتی ہے نا کہ بھائی یہ فلاں کا بچہ ہے فلاں کا بچہ ہے. اسی طریقے سے جب کوئی طالب علم اچھے نمبروں سے پاس ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس نے کہاں تعلیم حاصل کی اس نے فلاں استاد سے پڑھا ہے تو خوش ہوتے ہیں لوگ بھی اور کہتے ہیں ہاں بھائی ماشاء اللہ قاری صاحب بہت عمدہ پڑھاتے ہیں بڑی اچھی محنت کی ہے انہوں نے طلبا پر. تو اسی لیے سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں ان طلبا کو جو اول دوم سوم آئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو طلبا اول دوم سوم آنے سے رہ گئے ہیں تو وہ دل چھوٹا نہ کریں, محنت کریں اور اول دوم آنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اگر محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی محروم نہیں فرمائیں گے اور آج نہیں تو کل محنت اپنی جاری و ساری رکھنی چاہیے کہ وہ اول دوم سوم آئیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دنیا اور آخرت کے تمام امتحانات میں اول درجے کی اور اعلیٰ درجے کی بلکہ ممتاز معاشر جو ہے وہ آنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں بھی جو امتحانات سے گزرے اس میں بھی اور آخرت کے جو امتحانات ہمارے سامنے اس میں بھی اللہ تعالی ہمیں درجہ اولیاء میں کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ ہمارے خطیب و امام جامعہ مسجد بیت المکرم حضرت مولانا مفتی محبوب الہی صاحب آپ حضرات سے مخاطب تھے, ہم ان کے بہت مشکور ہیں اور انتظامیہ کی طرف سے میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے قیمتی ترین وقت میں سے وقت نکالا ہے اور ہمارے درمیان اس پروگرام کو زینت بخشی ہے. اب انشاءاللہ انعامات کے تقسیم کا جو سلسلہ ہے وہ شروع